بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسلامی تقویم کا 11واں مہینہ ذیقعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ جب سے کائنات کو بنایا گیا ہے اس وقت سے زمانے میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 چلی آ رہی ہے. ان میں سے 4 مہینے اسلامی 4 مہینے محترم اور مقدس اور معزز ہیں. وہ کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ذیقعدہ کا ہے، یہی جو شروع ہوا ہے 11واں اسلامی تقویم کا مہینہ، اور دوسرا ذیلحج کا، اور تیسرا محرم کا، اور چوتھا رجب کا. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جنگ، کوئی جدال، کوئی لڑائی، کوئی قتل و قتال، کوئی خون بہانا، یہ اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اس کا تقدس زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور بعد میں بھی اس کے تقدس کو برقرار رکھا. بعض اوقات کفار اور جاہل جہلا، اس وقت جو جاہلین تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب ان کا دل کرتا تھا کہ اب ہم نے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، تو مہینے کا نام بدل دیتے تھے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. اس میں ان کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا کہ جب دل چاہتا تھا کہ اس کو حلال کر دیتے، جب دل چاہتا تھا اس کو حرام کرا دیتے. یعنی حلال اور حرام کو انہوں نے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ شریعت اسلام میں ابتدا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلام تک، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا، یا کسی چیز کو حلال قرار دینا، یا کسی کو جائز اور کسی کو ناجائز قرار دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. یہ تو نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی عالم کو، مفتی کو، فقی کو دیا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بھئی پھر ہم جو جب پوچھتے ہیں کسی عالم سے کہ بھی فلاں چیز حلال ہے، وہ بتاتے ہیں. بتانے میں اور بنانے میں فرق ہوتا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کو حرام بنا دے، یا حرام کو حلال بنا دے، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ مزید 28 سپارے کی آخری سورت، سورۃ التحریم کا مطالعہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. اس سورت کا نام ہی سورۃ التحریم ہے. وہ ایک پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ روزانہ اپنے ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. لمبا واقعہ ہے. تو ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ زمانہ، زیادہ وقت رہیں. تو ان میں سے کسی کو یہ بات سوجی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد زیادہ پسندیدہ ہے. تو انہوں نے یہ ترکیب اور یہ طریقہ اور حیلہ اختیار کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شہد پانی میں ملا کر پیش فرمایا. مقصد اور منشا یہ تھا کہ اس بہانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا زیادہ وقت لگے گا اس کو نوش کرنے کا، اس کو پینے کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس زیادہ وقت ٹھہریں گے. تو اگلے والوں کو بھی پتہ چل گیا، دوسری جو ازواج تھی، کہ بھئی یہ طریقہ اختیار کیا ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے اس کا توڑ کیا، سوکنیں جو تھی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ سی آئی ڈی تو ان کو یہ اس طرح کے کاموں میں تو کافی تیز ہوتی ہے نا عورتوں کی خاص کر، تو جب پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زیادہ وقت لگا، تو یہ وجہ ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اچھا آپ کے منہ سے وہ بدبو آ رہی، حالانکہ یہ تو حقیقت کے خلاف تھی، واقعہ کے خلاف تھی یہ بات، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام سے منع کرنا تھا کہ وہاں زیادہ وقت نہ لگائیں اور زیادہ وقت نہ ٹھہریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبو ویسے ہی نہ پسند. ویسے بدبو تو تھی ہی نہیں، آتی نہیں تھی، آپ کے تو پخانے میں بھی بدبو نہیں تھی، پسینے میں بھی بدبو، مطلب خوشبو تھی، بس انہوں نے ایک بات بنائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ اچھا اگر یہ بدبو والی چیز ہے تو میں تو پھر اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ نبی کا یہ فرمانا تو امت کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کے طرز عمل کو پھر ایک قسم کی دلیل بن سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیات کریمہ نازل کی، یا ایھا النبی، براہ راست، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم جگہ اس طرح براہ راست سے مخاطب کیا ہے، لیکن چونکہ یہاں حلت اور حرمت کا معاملہ تھا، جائز اور ناجائز کا معاملہ تھا، تو براہ راست پہ نبی کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. تو اے نبی تم نے فلاں چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جو اللہ نے تو اس کو حلال قرار دیا ہے؟ نبی سے باس پرس ہو رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پھر عام بندہ کس طرح کوئی حلال کو حرام کر سکتا ہے یا حرام کو حلال کر سکتا ہے، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ بات ہمیں کلیئر سمجھنی چاہیے. تو یہی طریقہ کہ انہوں نے اختیار کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اس بات کی شدت کا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ شاید ایک شفا قرآن مجید کے اندر سورہ نحل مستقل ایک سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، اس کو کہا کہ وہ انسانوں کے لیے اس کو شفا ہے، لیکن بشرط کہ وہ شاید خالص ہو اور صحیح مقدار میں کھایا جائے اس کو. یہ نہیں کہ ایک کلو ہی کھا لے انسان تو کل کو پھر، بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کو اس طرح کوئی مسئلہ تھا، پیٹ کا کوئی خراب، پیٹ کی کوئی خرابی تھی، تو آپ نے ان کو کہا، وہ جب انہوں نے شکایت کی آپ نے کہا شاید استعمال کرو، انہوں نے کیا، آپ ان آ کے انہوں نے کہا کہ اے رسول وہ دوبارہ زیادہ پیٹ خراب ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، دوبارہ استعمال کرو. تو دوبارہ استعمال کیا، پھر دوبارہ ان کا مرض بڑھتا گیا. اصل میں اندر سے جو ان کی بیماری تھی وہ صاف ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کی وجہ سے زیادہ خراب بھی پیدا ہو رہی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، دوبارہ پھر دوبارہ بھیجا اس کو، جاؤ استعمال کرو اللہ کی بات میں، اللہ کی یہ شفا رکھی ہے. تو جب تیسری مرتبہ ان کو بھیجا تو پھر ان کا وہ مرض زائل ہو گیا اور پیٹ کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شفا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عزم کے ساتھ ان کو بتایا کہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ شاید خالص ہو. کچھ سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا کہ یو کے میں جو شاید ملتا ہے بازاروں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، وہ اکثر بس آرٹیفیشل ہی ہوتا ہے، نام بالکل لکھا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ میں نے اس وجہ سے آپ کو بتا رہے کہ آپ کہیں شاید کے نام سے اس کو کھا رہے ہوں تو وہ کہیں کہ بھئی اس کے تو مجھے شفا نہیں مل رہی. اس وجہ سے میں بتایا کہ بشرطے کہ وہ شہد ہو اور آپ اس کو طریقے کے مطابق اس کی جو جتنی مقدار ہے اس کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو وہ شفا ہو. ورنہ تو کوئی بھی کتنی بھی اہم سے اہم ترین کو چیز ہو تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو مقدار سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ تو پھر مضر ہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات تو واضح کر، اسی طرح وہ بھی کرتے تھے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ حرمت والے مہینے، عاشور حرم، یہ عاشور حج حج بھی کہتے ہیں، یعنی شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، تو یہ حج کے مہینے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کا جو اہم ایک رکن ہے، پانچواں رکن ہے، وہ حج کا وہ رکھا ہے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ خاص ایام میں، یعنی اس کا مہینہ بھی خاص ہے اور اس کے دن بھی خاص ہیں اور جگہ بھی خاص ہے. اگر کوئی پوچھے کہ بھی حج کی تعریف کیا ہے، تو اس کی حج کی تعریف بھی اسی کو کہتے ہیں کہ حج وہ عبادت ہے، وہ فریضہ ہے جو خاص مہینے میں، خاص مہینہ ویسے شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے حج کے ایام یا مہینے شوال سے، لیکن اس وہ آپ یعنی شروع ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کی نیت سے احرام باندھ سکتے ہیں اگر تمتو کر رہے ہیں. یہ حج قران، یہ حج کی تین قسموں میں سے دو حج ہے، ایک افراد ہوتا ہے، تمتو ہوتا ہے، قران ہوتا ہے. تو یہ لیکن حج کے جو باقاعدہ جو شروع ہوتے ہیں وہ دن، وہ مخصوص یعنی ذی الحج کے مہینہ ہو اور آٹھ ذی الحج ہو، آٹھ ذی الحج اور تیرہ ذی الحج کے درمیان میں حج ہوگا. اگر کوئی ان دنوں تاریخوں کے علاوہ، اسلامی ان تاریخوں کے علاوہ کوئی وہاں جائے اور جا کر عرفات میں، مینا میں یا مزدلفہ میں پڑا رہے پورا سال، تو وہ اس کا حج نہیں ہوگا. کچھ ایسے اس نے خاص مہینہ اور خاص تاریخوں میں اور خاص اوقات میں وہاں اس نے اس کو عبادت کو سر انجام نہیں دیا. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جمعہ کا کوئی جمعہ کی نماز کو پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے ہی وہ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے، یا پرانے زمانے جاہلیت میں اس ملک میں لوگ جب ان کے پاس علم نہیں تھا، علماء نہیں تھے، تو لوگ اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو اتوار کو ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے کہ چلو چھٹی ہے اس میں جمعہ پڑھ لوں. ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھائی جمعے کے دن وقت ہی پڑھا جائے گا، اتوار میں نہیں پڑھا جائے گا. تو اسی طرح حج کے دنوں اور تاریخوں میں ہی ہوگا، اور وہاں مخصوص یہ مخصوص مہینہ اور مخصوص تاریخیں اور مخصوص جگہ اور مخصوص عبادت اور مخصوص لباس، جب تک یہ نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ظاہری طور پر تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ بھی اس میں مشقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت آسانیاں رکھی ہیں اگر اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جائے، حج میں آسانیاں. اب بعض اوقات جو ہے اس طرح کی جب مشقت کی باتیں کرتے ہیں لوگ پہلے سے ہی ڈر جاتے ہیں، اچھا اتنا مشقت. باقی یہ رہا کہ ابھی اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم حج اور عمرے میں زیادہ کثرت کیا کرو، ایک حج ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، دوسرے حج سے دوسرے ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان میں کثرت کیا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تمہیں غنی کریں گے، مالدار کریں گے، پیسہ عطا کریں گے. ہے نا عجیب سی بات کہ اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں، لیکن یہ بشرط ایک آزمائش انسان کرے. آزمائش اس طرح نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات جو ہے، بلکہ یہ کہ اس کو کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو متبادل اس کا عطا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس میں آسانیاں ہیں. ایک تو آسانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر اس کو فرض نہیں کیا ہے، وہ عاقل بھی ہو، اگر وہ پاگل ہے مینٹلی، وہ جو ہے سٹیبل نہیں ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے. بچہ ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے. اور مسلمان ہو، غیر مسلم وہاں چلا جائے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. اور پھر مالدار ہو، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا معنی بھی یہ ہے، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کے اندر کہ وہ بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور راستہ بھی صاف ہو آنے جانے میں. استطاعت کا مالدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ حج کے سفر کو کے لیے وہ جو بھی خرچہ آتا ہے اس کے پاس ہو. اور اگر وہ عیال دار ہے، فیملی والا ہے، بیوی بچوں والا ہے، تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جب وہ حج پر چلا جائے تو ان کے بیوی بچوں کے لیے وہ خرچہ بھی پیچھے ہو. یہ نہیں کہ یہ حج پر چلا جائے وہ پیچھے جو ہے لوگ اس کے بیوی بچے جو ہے بھوکے پیسے فاقے ایسے رہ رہے ہوں، یہ اس پر ایسی حالت میں حج فرض نہیں ہوگا کہ وہ رشتہ داروں اور جو ہے پڑوسیوں کے پاس جو ہے ان کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو کہ بھئی یہ فلاں تو حج پہ جا رہا ہے اور یہ پیچھے والوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے, تو ایسے شخص پہ حج. ہاں پھر اس میں جو زیادہ ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں اپنا گھر ہے, گاڑی ہے, اور جو بھی اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہیں اس کے پاس, یا پیسہ ہے نقد, اور بی بچوں کے خرچے کے بعد اگر وہ اتنا بچتا ہے کہ جتنا خرچے کے ساتھ بسہولت اپنا خرچہ کر سکتا ہے, بیوی بچوں کا بھی پیچھے کر سکتا ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے, تو اس پر حج فرض ہے. اور پھر یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے, یہ سہولت ہے. بلکہ وہ ساتویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسی ضمن میں آیت نازل کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء ان تبدوا لکم تسؤکم وان تسألوا عنہ حین ینزل لکم. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک صاحب نے عجیب سا سوال کیا, یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہر سوال کرنے کا نہیں ہوتا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا بھی لازمی نہیں ہوتا ہے. اگر سوال کوئی ایسا ہی ہو, بے تکا سا, بےہودہ سا, لغو سا, فضول سا, تو اس کو بہتر ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے. اگر سوال ایسا ہے, سنجیدہ ہے, کوئی ایسا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین لوگوں کو اس کا اجر ملتا ہے, ایک جس نے سوال کیا اس کو, دوسرا جو اس کا جواب دے رہا ہے اس کو, اور تیسرا جو اس جواب کو پڑھنے والے یا سننے والے ان کو. جو اچھے سوال کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرمائی, اور جو برا لغا فضول قسم کا سوال ہے اس کو بھی لا تسلو. صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول, کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے کچھ دیکھا کہ بھی جواب نہیں مل رہا, تو دورا پھر سوال کو دوہرا دیا. پھر آپ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ زبان جو بھی نکلتی تھی شریعت کے بعد تو وہ تو ایک شریعت بن جاتی تھی, جو شریعت کے ضمن میں بات نکلتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی زبان سے بات نکالنا نہیں چاہتے تھے جو امت کے لیے مشقت پیدا ہو, جو کہ رحمت للعالمین تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بتایا بس اس پر عمل کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ کیوں تم اس طرح کے سوال کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو مشقت میں دے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ ہر سال حج فرض ہوگا, تو پھر کیوں ایسا سوال کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اللہ نے جب بتایا کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے تو بس اتنا ہی رہنے دو, آگے سوال مت کرو. تو بہرحال یہ کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے, بار بار فرض نہیں ہے. وہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت میں نہیں ہے, تو یہ حج ہے. اور باقی اس کے علاوہ اس میں تین فرض ہیں, اس سے زیادہ فرض نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اتنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض, حج کا فریضہ ایک مرتبہ, اور پھر اس کے ساتھ وضو میں چار فرائض ہیں, لیکن حج میں تین فرض. اس میں بھی ایک شرط ہے حج میں, کہ جو فرائض میں سب سے ایک شرط ہے احرام باندھنا. باقی اس کے علاوہ جو احرام باندھنے کے بعد, احرام کا مطلب وہ چادریں نہیں ہوتی ہیں, احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیت کرنا, نیت حج کی نیت سے تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ مطلب ہوتا ہے حج کے. یعنی حج کا جو فرض ہے, جب حج کی نیت سے حج کے دنوں میں اس نے یہ تلبیہ پڑھ لی, اگر مرد نے وہ احرام نہ بھی باندھا, نیت کر لی, تو اس کا وہ ہو گیا. باقی وہ اس نے چادر نہیں پہنی احرام کی دو سفید, تو وہ گناہگار ہے, وہ اس کو دم رہا, وہ الگ سی بات ہے, لیکن فرض اس کا شروع ہو گیا, ادا ہو گیا. باقی اس کے دو فریض ہیں, ایک وقوف عرفہ, اور وقوف عرفہ میں اتنی آسانی ہے کہ کسی بھی لمحہ کسی بھی حالت میں وہاں پہنچ جائے, بے ہوشی کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے گزار دیا, کسی بھی وہاں جگہ پہ, مخصوص جگہ نہیں ہے کہ اب جو جبر رحمت پہ ہی آپ نے چڑھ کے وہاں وقوف عرفہ کرنا ہے, وہاں کسی بھی بڑے, اتنا بڑا میدان ہے, تو اس میں کسی بھی جگہ پہ آپ کا گزر بھی ہو گیا, بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو گیا, ایک لمحے کے لیے ہو گیا آپ کا, یہ دوسرا فرض پورا. اور تیسرا فرض جو ہے طواف زیارت ہے, حج کا طواف کرنا, بس یہ تین فرض, باقی چھ واجبات ہیں. یہ آسانی ہے, تو اس کو سیکھ کر انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو حج مقبول, حج مبرور یہ عطا فرمائیں گے. اس کا ثواب یہ ہے اور اس کا فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے, بار بار ہم سب کو حج نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.